رحیم میں کہ آج درس تفسیر میں ومن یعش عن ذکر الرحمن مالا رکوع تھا. اس کی حضرت والا نے بڑی عمدہ روحانی تشریف فرمائی تھی اور ذکر کی حقیقت پر روشنی ڈالی تھی. من یعش عن ذکر الرحمن مولانا نے کہا کہ حضرت نے آج درس قرآن میں ذکر کی بڑی اچھی تشریف فرمائی. آپ نے فرمایا عربی میں ذکر یاد کرنے اور یاد رکھنے دونوں کو کہتے ہیں. ذکر یاد کرنا اور یاد رکھنا دونوں کو. فرمایا ہاں اردو میں ذکر صرف یاد کرنے کو کہتے ہیں, عربی میں دونوں کو کہتے ہیں, اردو میں صرف یاد کرنے کو کہتے ہیں. فلاں نے فلاں کا ذکر کیا, لیکن عربی میں یہ لفظ بہت وسیع ہے. یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں اور یاد رکھنے کو بھی کہتے ہیں. اسی سے صوفیہ نے یہ لفظ لیا ہے, اور یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ قلب سے بھی ہوتا ہے. یعنی خدا کا وسار اور استحضار رہے, دل سے اللہ کا استحضار رہے اور وصال رہے. ہر وقت اللہ سے ایک ربط ہے, زبان سے تو نہیں, دل ذاکر ہے, قلب بھی ذاکر ہوتا ہے. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا, قلب جاری ہو گیا. قلب جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہے, اسے ہر وقت اللہ کا ذکر نصیب ہے, یاد رکھتا ہے, اللہ کو یاد رکھتا ہے. اسے کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا, اس کا قلب جاری ہو گیا. توجہ فرما دیں, قلب جاری ہو گیا. اب وہی ہے کہ ہر وقت اسے اللہ کی یاد نصیب ہے. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کا ایک آسان سا نسخہ عرض کرتا ہوں, اس میں زیادہ مجاہدہ بھی تھا. وہ کیا؟ کہ موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کیا کرو, اور ہر وقت اللہ کی نعمتوں پہ شکر کی کیفیت پیدا کرو. ہر وقت وصال رہے گا, قلب جاری ہو جائے گا, ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو. گھر میں داخل ہوئے, گھر سے نکلے, دسترخوان پہ بیٹھے, پانی پینے لگے, کھانا کھایا, لیٹنے لگے, اٹھے, وضو کرنے لگے, قضاء حاجت کے لیے گئے, باہر نکلے, گھر سے باہر نکلے, گھر میں داخل ہوئے, تو موقع موقع کی دعائیں. اگر آدمی ان کو یاد کر لے اور ان کا اہتمام کر لے, اور دوسری چیز ہر لمحے آدمی کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کرتا, ہر لمحے کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کرتا, اور اس پر اللہ کا شکر ہو الحمدللہ, یا دل سے اللہ کا شکر ہو, دل سے اللہ کی یاد, اللہ آپ نے یہ دے دیا, آپ کی یاد آ رہا ہے, اللہ آپ کی بڑی مہربانی. تو یہ اس سے آپ کا قلب جاری ہو جائے گا, ہر وقت اللہ کا استحضار رہنے لگے گا. صوفیہ میں کہتے ہیں نا قلب جاری ہو گیا, قلب جاری ہو گیا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے قلب جاری ہو گیا, کہ ہر وقت اسے اللہ کا دھیان رہنے لگا, ہر وقت اسے اللہ کا استحضار رہنے لگا. دیکھو یہ تاجر ہے, بازار میں ہے, اللہ کہتے ہیں ان کا قلب جاری ہو. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, انہیں تجارت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی. یہ شیر مرد ہیں, لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, حالانکہ ان کے ہاتھ تجارت میں مشغول, زبانیں تجارت کی باتوں میں مشغول, اور ان کے قدم بازار میں اور تجارت میں, لیکن دل قلب جاری ہے. کل جاری. کیا مطلب؟ کہ اللہ کا استحضار موجود ہے کہ اس وقت کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ قلب جاری ہے. اسے کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا، کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہنے لگ جائے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ قلب جاری ہو جانا اور ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہونا، اس کے دو آسان سی چیز. موقع کی دعائیں یاد ہو، گاڑی پہ بیٹھے، گاڑی سے اترے، گھر پہنچے، گھر نکلے، موقع کی دعائیں یاد کر، صبح کی اٹھنے کی دعائیں. اب اٹھے ہیں لیکن دعا پڑی نہیں پڑی، یہ مسئلہ ہے. گھر سے نکلے ہیں، دعا پڑی نہیں پڑی، یہ مسئلہ ہے. وضو شروع کیا، دعا پڑی نہیں پڑی، مسئلہ ہے. وضو کے بعد جو مسنون دعا ہے پڑی نہیں پڑی، مسئلہ ہے. دعاؤں کا اہتمام، موقع کی دعائیں. اور دوسرا، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کی کیفیت. ایک نعمت نہیں ہوتی، لاکھ ہوتی ہے. لاکھ پہ نظر نہیں جاتی، اس ایک پہ نظر جاتی جو نہیں ہے. بینائی نہ ہوتی تو، بویائی نہ ہوتی، عقل ہی نہ ہوتی تو، دین کی سمجھ تو ملتی تو، اللہ کا انعام ہے. یہ دل میں ہر وقت ایک شکر کی کیفیت ہے. یعنی اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. سب سے بڑی نعمت اسلام کی پاکیزہ زندگی دے دی ہے، ورنہ گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، جانوروں کی طرح زندگی ہوتی. حیوانوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا. اسلام کی یہ پاکیزہ زندگی مل گئی، طہارت مل گئی، صفائی مل گئی، ورنہ بات غیر مسلموں کی تو آپ سفر کریں جہاز میں تو ان کے جسم سے بدبو آتی، عجیب سی بو آتی، انہیں طہارت کی ہوا بھی نہیں لگی. آتی بھی گند ہے، رہتی بھی گندے، اوپر سے پرفیوم لگا لیتے. باہر کی دنیا میں پانی استعمال کرنا ایسا لگتا ہے گناہ ہے. اب ظاہر ہے جو جسم پہ پانی استعمال کیا کتنا گندا ہوگا، اوپر سے پرفیوم لگا لیتے. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی اتنی پاکیزہ زندگی دے رکھی، طہارت والی زندگی. تو ایک شکر کی کیفیت ہو. اگر آپ شکر کی کیفیت رکھیں گے اور موقع کی دعائیں آپ رکھیں گے تو کیا نصیب ہوگا؟ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. قلب جاری ہو جائے گا کیا مطلب؟ کہ ہر وقت آپ کو اللہ کا دھیان رہنے لگ جائے گا. اور بتائیے، جس سے ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے تو اس کو تو دل کو غذا مل گئی، وہ اندر سے دل کتنا خوش ہوگا. ایسا کے بارے میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ہر وقت خوش رہے گا اندر سے، تو ہر وقت اندر سے مطمئن رہے گا، ہر وقت اندر سے پرسکون رہے گا. ہر وقت اندر سے خوش ہوگا جیسے جنت میں رہ رہا ہے. اس کے اندر کی کیفیت ہوگی جیسے جنت میں رہ رہا ہے. آگے جب تھوڑا سا اس سے کیا ہوگا کہ ہر وقت آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. جو صوفیہ کرام کہتے ہیں اسے دل قلب جاری ہو. تو قلب جاری ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اسے ہر وقت اللہ کا دھیان استحضار نصیب ہو, یعنی اس کا دل ذاکر ہو. بتاؤ جس کو دل ذاکر ہوگا اس کو مزہ نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ تطمئن القلوب, ہر وقت مطمئن. بیماری میں, تکلیف میں, آزمائش میں, ہر وقت وہ مطمئن, کیونکہ اسے اس کا دل میں ذکر موجود ہے, اسے تو اللہ کی یاد نصیب. پھر عرض کرتا ہوں آپ سے, حد فرمانے لگے کہ عربی میں ذکر یاد کرنے اور یاد رکھنے دونوں کو کہتے ہیں, اور ہاں اردو میں ذکر صرف یاد کرنے کو کہتے ہیں. فلاں نے فلاں کا ذکر کیا, لیکن عربی میں یہ لفظ بہت وسیع ہے, یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں, یاد رکھنے کو بھی. اسی سے صوفیہ نے یہ لفظ لیا ہے, اور یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ قلب سے بھی ہوتا ہے. جب خدا کا وصال اور استحضار رہے قلب بھی ذاکر ہوتا ہے, اسی کو صوفیہ کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا. تو قلب جاری ہو گیا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا دل ہر وقت ذکر کر رہا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی یاد نصیب, اللہ کا استحضار نصیب, اللہ کا دھیان نصیب. اور بھائی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ نماز میں بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بازار کے اندر بھی اللہ کی یاد نصیب ہوتی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر, یہ بازار میں ہیں اور انہیں اللہ کا دھیان نصیب. اور ہم بس اوقات نماز میں ہوتے ہیں اور ہم بازار میں ہوتے ہیں. وہ بازار میں ہیں اور انہیں اللہ کی یاد نصیب ہے. ہم بس اوقات نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں نہیں ہوتے, اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوتی. حالانکہ نماز کے بارے میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اس میں تو اللہ کی یاد ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, نماز تو اللہ کی یاد کی سب سے بڑی شکل ہے. تو استحضار رہے اور جسے کہیں کہ قلب جاری ہو جائے, اس کے آسان نسخے میں نرسیہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آفی رحمۃ اللہ علیہ, کہ ہر وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام, موقع بموقع کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا کرو, نکلنے کی, بیٹھنے کی, سونے کی, جاگنے کی, قضاء حاجت کی, کھانے کی, پینے کی. اور دوسری چیز جو ہے ہر وقت شکر کی کیفیت, شکر کی کیفیت, ہر وقت دل میں نعمتوں پہ شکر کی کیفیت. آپ کا قلب جاری ہو جائے, آپ ذاکر ہو جائیں, اور ذاکر کا دنیا میں کیا نفع ملے گا؟ تطمئن القلوب, آپ کا دل ہر وقت خوش رہے. ابھی شادی نہیں ہوئی, ابھی بچی نہیں ہوئی, ابھی معاشی مسائل نہیں, اور پھر بھی پریشان, کوئی زندگی کا بوجھ بھی نہیں ہے اور تب بھی جگہ پریشان ہے. نہ شادی ہوئی ہے, نہ بچی ہوئی ہے, نہ معاشی مسائل ہیں, نہ دیگر چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی پریشان. اس لیے کہ اس دل کو ذکر نصیب نہیں, اس دل کو ذکر نصیب نہیں. تو آپ کا دل جاری ہو جائے, آپ کو ذکر نصیب ہو جائے, آپ اللہ کو یاد رکھنے والے بنے. اس کا دو آسان نسخے, مسنون دعاؤں کا اہتمام اور ہر وقت شکر کی کیفیت. اور ماہ کل جاری ہونے کے دو واقعات, اس کا خود ہم نے مشاہدہ کیا. ایک سنا, پہلا واقعہ ایک, جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے قلب سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی, قلب جاری تھا, ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب تھی, اللہ کی یاد نصیب تھی. ہم نے خود سنی, ہماری اس وقت عمر بہت کم تھی, 9-10 سال کی عمر, اور گھر میں مردوں میں ہمارے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں. بھائی صاحب MBBS کے لیے مدارس گئے ہوئے تھے. اس موقع پہ والد صاحب کی وفات کی پوری تفصیل سنائی جو مجلس میں گزر چکی.
دوسرا واقعہ ہمارے دادا صاحب, حکیم فخر الدین خیالی صاحب کا، وہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے، اتنے کہ جب تک کان ان کے لبوں کے قریب نہ کریں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہماری والدہ صاحب کہتی ہیں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اس کوٹھے پر تھے، سامنے مولانا رابی صاحب کے موجودہ مکان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی فرمایا، ہم یہاں نیچے تھے۔
بڑے زور زور سے اللہ کی آواز آ رہی تھی، ان کا قلب اس وقت جاری ہو گیا، دنیا سے جا رہے ٹھیک ہے، اور چونکہ ہر وقت دل کو اللہ کا یاد نصیب ہے، استحضار نصیب ہے، تو دل ذکر کر رہا ہے۔ تو ذکر جو ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے، اسی سے صوفیہ کا کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا۔ کیا مطلب قلب جاری ہو گیا؟ یعنی اسے ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب، اسے ہر وقت اللہ کا استحضار نصیب۔
اور میں نے اس کے کس کا آسان نسخہ، موقع موقع کی دعائیں یاد کرو اور ہر وقت شکر کی کیفیت پیدا کرو، آپ کا قلب بھی جاری ہو جائے، آپ کو بھی ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اب قضاء حاجت میں گئے، عام طور پہ قضاء حاجت میں بڑی غفلت کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب وہاں گئے، وہاں شیطانی ماحول ہوتا ہے، آپ پناہ مانگ کر گئے، وہاں بس اوقات بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ دعا مانگ کے گئے اللہ سے۔ اب اگر آپ کو وہاں اللہ کا دھیان نصیب ہو گیا، کیا مطلب کیسے؟ کہ اللہ کی نعمتیں اس وقت بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی طرف آپ کا دل متوجہ ہے، تو بتائیے آپ گناہ کریں گے؟ گناہ آپ سے شیطان اسی وقت کرواتا ہے جب آپ اللہ سے غافل ہوتے ہیں، جب آپ جب اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ کا دھیان اگر نصیب ہونے لگ جائے گا تو یہ آپ کا تحفظ کرے گا، اس سے آپ کی شیطان سے حفاظت ہوگی۔ دعا مانگ کر گئے اور پھر عین قضاء حاجت کے موقع پر بھی آپ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر رہے ہیں کہ یہ گندگی باہر نہ نکلے تو آدمی تڑپتا ہے، پیشاب بند ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ کتنی مہربانی ہے کہ گندگی نکالتا ہے، طاقت محفوظ ہو جاتی ہے، خون محفوظ ہو جاتا ہے، اگر جو کھاتا ہے ویسے نکل جاتا تو کیا حال ہوتا ہے اس کا، یا جو کھایا اور نہ نکلتا پھر کیا حال ہوتا؟ یہ دل کی کیفیت ہے شکر کی۔ اب بظاہر تو قضاء حاجت کر رہا ہے لیکن اس کا قلب جاری ہے، اسے اللہ کا دھیان نصیب ہے، اس کا دل ذاکر ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں تو میرے عزیزوں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ یاد نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے اور اللہ یاد نہیں ہوتا، بیت اللہ میں ہوتا ہے اور اللہ یاد نہیں ہوتا، اور یہ بیت روم میں اور اللہ یاد ہے، دل کی کیفیت۔ تو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا جب استحضار ہوگا تو اسے ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہوگی، سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے، اپنوں میں بیگانوں میں، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ۔ دیکھو نا، رجال اللہ تلیہم تجارتوں ولا بیعون عن ذکر اللہ، اسے ہر وقت اللہ کی یاد نصیب، بازار میں کھڑا ہے تب بھی اللہ کی یاد نصیب، قلب جاری ہے، یہ ایسا تاجر ہے اس کا قلب جاری ہے، ایسا صوفی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں تجارت میں مشغول ہیں لیکن اس کا دل اللہ سے وصال نصیب ہے۔ اللہ کی یاد ہو چند اہم سوالیتی کتابوں کے پڑھنے کی تاکید فرمایا، تذکرہ از مولانا فضل الرحمان، سیرت سید احمد شہید، سوالح رائے پوری، تذکرہ مولانا الیاس، یہ سب کتابیں پڑھنے کی ہیں، یہ سوانح حضرت رائے پوری کی، تذکرہ مولانا الیاس کی، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی، سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سب سوانح ہیں، یہ پڑھنے کی چیز۔ پڑھی کسی نے؟ پڑھی تو پڑھ لو بھائی، چھٹیاں آ رہی ہیں، فرصت آ رہی ہے نا، یہ سوانح ضرور پڑھو. کون کون سی؟ تذکرہ مولانا الیاس، تذکرہ سید احمد شہید، سوانح رائے پوری اور تذکرہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک بات آپ کو پہلے ہی بتائی تھی، مولانا الیاس مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بھی تھی. پڑھو گے تو بڑوں کی زندگی کا کچھ خاکہ سامنے آئے گا. علم والے ایسے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، اس کا نقشہ یہ ہوتا ہے. جو مقبول لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہوتی ہیں، جن سے اللہ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا کام لیتا ہے ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں. تو وہ نقشہ سامنے آئے گا. اور چونکہ ان حضرات بزرگوں کی زندگی میں جب تک یہ زندہ تھے تب بھی بڑی تاثیر تھی، اور جب چلے گئے تو ان کی تحریروں اور زندگی کے اندر بھی بڑی تاثیر تھی. اور چونکہ یہ ہلکی پھلکی کتابیں ہوتی ہیں، آدمی سرانے کے پاس رکھ لے اور پانچ صفحے دس صفحے روز پڑھ اور پھر سو جائے، دس پندرہ صفحے روز پڑھ لے سو جائے، بہت کچھ ملے، پوری زندگی کا نچوڑ ملتا ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ملتا ہے. جو آج کل لیڈر بننے کی ورکشاپیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے کیا ہوتی تھی؟ پہلے یہ ہوتی تھی، صحبت میں جا کر آدمی سب کو سیکھ جایا کرتا، صحبت میں جا کر سب کچھ سیکھ جا کر. اور صرف سیکھتا نہیں تھا، سیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے کرنٹ بھی لگتا تھا، اس پر عمل کرنے کا، کیونکہ وہ روحانی لوگ ہوتے تھے، وہ مقبول لوگ ہوتے تھے، ان کی زندگی میں صحبت میں تاثیر ہوتی تھی. تو صرف زندگی نہیں ملتی تھی وہاں، سیکھتے نہیں تھے، کرنٹ بھی لگتا تھا، اس پہ چلتے بھی تھے. اب لوگ سیکھ تو لیتے ہیں لیکن ایک دن کے بعد وہی سویا ہوتا ہے، لیکن بڑی ورک شاپ لی تھی اس نے، پورا ایک مہینہ لے لی، اتنے پیسے بھی دے دیے، ٹھیک ہے نا. لیکن میاں عمل کرانے کے لیے تو کچھ اور چیز چاہیے نا، وہ طاقت ہی کچھ اور ہے. عمل پہ کھڑا کرنے کے لیے وہ کوئی اور طاقت ہوتی ہے. تو پہلے اس صحبت سے سب کچھ آدمی سیکھ جائے گا. اور آج اس کا متبادل کیا ہے؟ ان بزرگوں کی زندگیاں، ان بزرگوں کی زندگیاں، یہ متبادل ہے. اس زندگیاں پڑھو ہو عمل کے لیے، آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قبولیت کس پر ملتی ہے، مقبول کس سے بنتے ہیں، محبوبیت کس سے ملتی ہے، اور کس طرح ان کی زندگی کے اوقات میں برکت ہوتی ہے، کس طریقے سے اللہ ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، اس کے لیے کیسی زندگی ہونی چاہیے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور صرف فلسفہ نہیں ہے وہ، وہ تو ان لوگوں کی زندگی جو تجربہ کر کے دنیا سے چلی بھی گئے، جو عمل کر کے چلی بھی گئے، صرف کہانیاں نہیں ہیں. کرو زندگی، بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو حیرانگی ہوتی ہے، مولوی بھی پھر پڑھتا ہے، ورک شاپ کر رہا ہوتا ہے کس بھی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ورک شاپ کروا رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب قسم کی ورک شاپ ہوتی ہے. حالانکہ وہی اس نے قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا ہے، اس کا کام ہی دعوت دینا، اس کا کام ہے اسے کہیں کہ اس ذمہ داری کو سنبھالنا. سب چیزیں موجود ہیں، ہاں تھوڑے سے اس میں الفاظ چینج کر دو، جدید الفاظ کا استعمال کر لو, نئی نئی اصطلاحات استعمال کر لو, تو پھر وہ ایک نئی چیز بن جائے گی, اس میں کشش بڑھ جائے گی, اس پر پھر پیسے ملیں گے. وہ سادہ انداز میں کہہ رہے ہیں آپ سوانح پڑھ لو, زندگی بدل جائے گی. زندگیوں میں بڑی تاثیر ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آتا ہے, حرارت بھی آتی ہے. حرارت بھی آتی ہے. بھائی ہمارا مسئلہ تو وہی ہے جو شاہ ولی اللہ اور ان کی اولاد اور خلفاء کا ہے. فرمایا ہم صاف کہتے ہیں ہمارا مسئلہ وہی ہے جو شاہ ولی اللہ اور ان کی اولاد اور خلفاء کا تھا, سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید کا تھا, جس پر حضرات علماء تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی, پھر آخر حضرت مدنی, پھر حضرت رائے پوری, پھر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جس پر تھے. شاہ ولی اللہ اور آپ کے خلفاء اور اولاد نے توحید خالص اصلاح عقائد کا کام جس وسیع پیمانے پر کیا, شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے بھی اس طرح نہیں کیا. تقویت الایمان کے ذریعے اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی کہ مولانا گنگوئی کہتے تھے کئی لاکھ آدمی اس کے ذریعے توحید خالص پر, کئی لاکھ آدمی اس کی وجہ سے توحید خالص پر. الحمدللہ ہمارا جو راستہ ہے وہ توحید کا راستہ ہے, وہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے.
جماعت صحابہ کی جماعت, اہل سنت نبی کی سنت. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی. صحابہ چونکہ نبی کی زندگی کے گواہ ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تشریح کرنے والے ہیں اور اپنے عمل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تفسیر کرنے والے ہیں, تو ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے اور بہترین راہ وہی ہے.
حضرت مجددین اور مصلحین کا تذکرہ لکھا, سب سے زیادہ متاثر کس سے ہوئے؟ حضرت نے. بہت سارے مجددین, یہ وقت کا مجدد, اور مصلحین, یہ وقت کا مصلح ہے, یعنی لوگوں کو, لوگوں کی اس سے بڑی اصلاح ہوگا. اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے دین کو تازگی عطا فرمائی, مجدد ہے. اور حضرت نے ان کی زندگی لکھی ہے, ان کے احوال لکھے, تو حضرت سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کس سے متاثر ہوئے, سب سے زیادہ آپ کس مجدد سے اور کس مصلح سے آپ متاثر ہوئے؟ تو یہ سوال بڑا نازک اور احتیاط طلب ہے, اس کو کسی ایک شخصیت پہ معصور نہیں کیا جا سکتا, ہر ایک کے کام کی نوعیت الگ ہے. پھر فرمایا اصل دین پر زور دینے میں اس میں کسی طرح کی آمیزش گوارا نہ ہو, حضرت مجدد صاحب سب سے ممتاز, دین میں کوئی بدعت نہ آئے, اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے ممتاز. ہر ایک کے کام, ہر مصلح کا کام کا انداز مختلف تھا, ہر مجدد نے نئے انداز سے دین میں تازگی پیدا کی, ٹھیک ہے نا, ہر ایک مختلف پہلوؤں میں, پہلوؤں کے لحاظ سے نمایاں اور ممتاز تھے. حضرت مجدد صاحب سب سے ممتاز تھے, یہاں تک کہ بدعت حسنہ کا بھی انہوں نے انکار کیا, یہ بہت بڑی بات. اور تحقیقات تصوف میں اور انسانیت کے مقام اور مرتبے کی توضیح اور مقصد تخلیق کی توجیہ اور صفات الہیہ کی تفہیم اور تشریف میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اور ان کے ملفوظات میں جو بلند مضامین اور غیبی حقائق کی توضیح ہے, جو نقطہ افینیاں ہیں, وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملی. بلاغت کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے, کشف اور کرامات میں عالمگیر مقبولیت میں ہر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل, یعنی ہر آدمی مختلف پہلوؤں سے ممتاز. کشف اور کرامات میں عالمگیر مقبولیت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے, تمام بزرگوں اور اولیاء میں سب سے زیادہ عظمت اور مقبولیت انہی کو حاصل ہے.
ان کی شہرت عالمگیر ہے، ان کے کشف اور کرامات نے جو اصلاحی کام کیا اس میں ان کا کوئی شریک اور سہیم نہیں۔ علمی تحقیق اور خواص کے ذریعے عوام میں کام کرنا، دینی اسپرٹ پیدا کرنا اور حکومت پر حاوی ہونے کی کوشش کرنا، اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے نمایاں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ علمی تحقیق اور خواص کے ذریعے عوام میں کام کرنا اور دینی اسپرٹ پیدا کرنا اور حکومت پر حاوی ہونے کی کوشش کرنا، اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کام سب سے نمایاں۔ آج تراویح میں سورہ شعراء پڑھی تھی، مولانا نور الحفیظ صاحب نے کہا آج سورہ شعراء میں ہر نبی کے ساتھ یہ تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، تو فرمایا استغنا انبیاء کی میراث، استغنا انبیاء کی میراث، اور دین کے داعی کے لیے اور دین کے عالم کے لیے سب سے زیادہ جو اسے خوشنما اور اسے آراستہ کرتا ہے وہ یہ استغنا ہے، دین کے عالم کے لیے جو سب سے مؤثر ہتھیار دین کے داعی اور دین کے عالم کے پاس ہے وہ یہی استغنا ہے۔ لوگوں کی دنیا سے استغنا بھی ہو اور لوگوں کے ساتھ توازو بھی ہو اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق بھی ہو، اس کی طاقت دیکھیں۔ اگر استغنا نہیں اور توازو ہے تو چپلوسی لگے گی، لالچی لگے گی، اور استغنا ہے اور توازو نہیں تکبر لگے گا، استغنا ہے اور توازو نہیں تکبر لگے گا، توازو ہے اس نے اخلاق ہے، استغنا نہیں چاپلوسی لگی، استغنا بھی ہو ان کی دنیا سے استغنا بھی ہو اور توازو اور انکساری بھی ہو، یہ ہے دینی عالم کا سب سے بڑا زیور۔ زہر اس استغنا کے لیے سادگی چاہیے، قناعت چاہیے، سادگی چاہیے، قناعت چاہیے، اور ہر وقت آخرت کے گھر کا دھیان چاہیے کہ دنیا تو عارضی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، اب یہ چیزیں پیدا ہوں۔ فرض فرمانے لگے استغنا انبیاء کی میراث، استغنا انبیاء کی میراث ہے۔ آج تراویح میں سورہ شعراء پڑھی گئی تو مولانا نور الحفیظ صاحب نے کہا آج سورہ شعراء میں ہر نبی کے ساتھ یہ تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، 19ویں پارے میں کتنی جگہ پر یہ لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ، کتنے نبیوں کا ذکر ہے اور سب جگہ یہ ذکر بھی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ فرمایا یہ انبیاء کی میراث ہے، ان کا شعار ہے، خلفائے انبیاء کی خصوصیت ہے، اس کا بڑا نفسیاتی اثر پڑتا ہے، اس کا بڑا نفسیاتی اثر پڑتا ہے، بڑے بڑے متکبر جھک جاتے ہیں، جن کو اپنی دنیا پرستی پر ناز ہوتا ہے نا وہ بھی قدموں میں آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے اس کا بڑا نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ہم نے دیکھا علم عبادت اور تقوی سے زیادہ استغنا کا اثر پڑتا ہے، اتنا دنیا داروں پر علم کا اثر نہیں پڑتا، عبادت کا اتنا اثر نہیں پڑتا، تقوی کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا استغنا کا اثر پڑتا،
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اگر یہ دیکھ لے کہ یہ بھی ہماری طرح بھوک ہے تو بتاؤ کیا حال ہوگا، جس کے ہم بھوکے ہیں یہ بھی اسی کا بھوک ہے، ہم جیسے برابر ہی ہے، ہماری لائن کا آدمی، اور جس کو وہ معبود سمجھے ہو رہے ہوں اور یہ اس سے بالکل مستغنی ہو تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اور فرمانے لگے علم کا اتنا اثر نہیں پڑتا، عبادت کا اتنا اثر نہیں پڑتا، تقوی کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا استغنا کا اثر پڑتا، جتنا استغنا کا اثر پڑتا. فرمایا علم، عبادت اور تقوی سے زیادہ استغنا کا اثر پڑتا. ہمیں یاد ہے ہم شروع شروع میں یہاں آئے، بالکل پہلا دوسرا سال تو ہمارے یہاں بڑے بڑے نا صنعتکار وہ ہمارے پاس پڑھتے تھے، جیسے بہت بڑے بڑے صنعتکار اب بھی موجود ہیں ماشاء اللہ، کسی کی 5 فیکٹری ہیں، کسی کی 6 فیکٹری ہیں، کسی کا ایسے صنعتکار تقریباً 30 سے 40 ساتھی تھے. یہاں لائبریری ہوتی تھی مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی سی، اس میں میری کلاس لگتی تھی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد میں نے شرط لگا دی خیر نماز کے بعد آ جاؤ، کلاس لگتی تھی قرآن پڑھا تھا ان کو. مہینہ جب گزرا تو سب صنعتکار تھے. اچھا میری تنخواہ اس وقت یہاں کتنی تھی؟ 2500 روپے. انہوں نے تقریباً 60,000 روپے جمع کر کے دی سب نے، مہینہ ہو گیا تو، اور بڑے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ 60,000 روپے ان کے لیے 60,000 روپے بڑی چیز نہیں تھی. یہ بات ہے 96 کی. مولوی کی تنخواہ کتنی تھی؟ 2500. کتنے مل رہے ہیں؟ 60,000. میں نے کہا کہ بھائی ہم پیسے نہیں لیتے، ہم تو آدمی لیتے ہیں. اب دیکھیں ان پر اتنا اس کا اثر ہوا، بڑا اصرار کیا لیکن ہم نے نہیں دیے. اس زمانے کے وہ 60,000 بڑی رقم ہوتی ہے، ہم نے دی. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے کہے بغیر اس سمے جو بچیوں کا مدرسہ یہ 1.5 سال کے اندر بن گیا، یہ انہوں نے بنا دی. انہوں نے نہیں کہا، پلاٹ بھی لے لیا، بلڈنگ بھی بنا دی. اچھا اس بلڈنگ کے آخر اوپر میرا گھر بنا دیا، اس میں چولہے بھی لگا دی. یہ اس وقت 96-97 کی بات ہے. اے سی بھی لگا دیا، چولہے بھی لگا دیے، کچن بھی بنا دیا. اچھا وہ 60 سے ہم نے کتنے لے لیے؟ 60 سے ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا ہم پھر اس گھر میں نہیں آئے، ہم نے گھر بھی نہیں لیا، اس کو پورا بچیوں کا مدرسہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اس سے پھر ہم نے کیا لے لیا؟ جامع بن گیا، تلگنگ بن گیا. یہ اثر ہوتا ہے. یقینی بات ہماری کسی چیز کی کمی نہیں، ہماری تو الحمد للہ کسی چیز کی کمی نہیں. جو رزق مقدر ہے، جو چیز مقدر ہے، چیزوں سے پیسوں سے چیزیں نہیں آتی. اللہ بغیر پیسوں کی بھی چیزیں دیتا ہے، اور چیزوں سے کیا ملتا ہے؟ سکون، چین. اللہ اس میں بھی قادر ہے کہ جو کام پیسوں سے ہوتا ہے بغیر پیسوں کے اللہ وہ چیزیں دے دے، اور اللہ اس سے بھی قادر ہے کہ بغیر چیزوں کے وہ مزے دے دے. اس بھی قادر تو ضروری ہے کہ آدمی پیسے لے کر خوار بازاروں میں ہو، چیزیں آ جائیں گی. اور یہ ضروری ہے کہ چیزوں کی آدمی چوکیداری کرتا رہے، اصل تو مزہ ہے، مزہ مل جائے. آپ لوگ بولتے ہیں بیت السلام کیسے بن جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے ادارے کیسے بن جاتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہوتا. یہ غیب کا سودا ہے، ہاں نہیں ہے، غیب کا سودا. لیکن اس میں طاقت بہت ہے.
عبادت کا اتنا اثر نہیں ہوگا، تقوی کا اتنا اثر نہیں ہوگا، علم کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اللہ ہمیں یہ نصیب فرما لا اصل کماری ہے، لا اصل کماری ہے. ورنہ اس مسجد میں تو ہماری ملازمت صرف کیا تھی؟ اس نماز پڑھا لیا بس، اور کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن ہم فجر کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک ملازمت نہیں تھی نا، یہ تو ملازمت سمجھی نہیں. اب چاہتے تو اس زمانے کے اندر ڈیفینس میں بڑے ٹیوشنوں کا رواج تھا، بڑا ٹیوشنوں کا رواج. وہ تو الحمدللہ ہم نے یہاں ایفسی کلاس شروع کر دی، رواج ختم کر دیا، بڑا رواج. کیا ہوتا جو مقدر ہے کہیں نہیں جائے گا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق وہ ہے، رزاق وہ ہے. تو چونکہ حضرت خود بہت بڑے مستغنی تھے، حضرت کو دمشق سے آفر آئے، مدینہ منورہ کی یونیورسٹی سے آفر آئی، اور آپ ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھاتے، بعد میں عالم اسلام کے بہت بڑے آدمی بنے. تو فرمایا کرتے تھے اگر اس زمانے کے اندر میں چلا جاتا دمشق میں اور فلاں یونیورسٹی میں چلا جاتا تو زیادہ زیادہ ایک پروفیسر ہوتا، زیادہ زیادہ کیا ہوتا، ایک پروفیسر ہوتا. اور آج اللہ رب العزت نے ساری دنیا کا جو کام لیا ہے وہ کام تو نہ دے پاتا، کر پاتا. تو کچھ قربانی دینی پڑتی، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا، کچھ چھوڑنا پڑتا. جس کی زندگی میں آپ کوئی چیز نمایاں نظر آئے گی نا، تو اس کے غیب کے پردے میں کہیں پیچھے کوئی قربانی ہوگی، ایک قربانی ہوگی. اللہ کیا فیصلے اس پہ ہوتے ہیں. ایک گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی پہ پھر کانتے میں تقدیر لکھ دیتا ہے، لکھ دو اس کی قربانی ہوتی ہے. اس وقت یہ سہیل خان تھے، سب لوگ تھے، ان کے گھر اس وقت یہاں تھا، سب پڑھتے تھے. لیکن اس وقت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ایک احترام ڈال دیا، اور اگر ہم لے لیتے کیا ہوتا. یہ ضروری ہے طالب علموں کے لیے، یہ ضروری ہے دین کے کام کرنے والوں کے لیے، یہ ضروری ہے. لا اصل کماری ہے، لا اصل کماری ہے، ان اجری الا اللہ، اللہ دے اللہ دے. لیکن آپ سمجھیں گے جیسے ہم کہیں گے تو فوراً اللہ دے دے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. پہلے وہ مٹکے کو بھی آپ بھی آج چیک کر دو، پکی مٹی ہے کچی مٹی ہے، قربانی تو آتی ہے، حالات تو آتے ہیں، حالات تو آتے ہیں. شاہ علم اللہ صاحب کے نام اور اورنگزیب کے فرمان آنے کا اور ان کے ٹکرانے کا واقعہ سنایا، ایک سے زائد بار گزر چکا ہے. انہیں کے پوتے سید محمد جی تھے، یہاں آتے ہوئے راستے میں جب مسجد اسی طرح کی ملتی ہے وہ انہیں کی بنائی ہوئی. ان کا واقعہ ہے کہ صوبے داران سے ملنے آیا اور یہ غیر مسلم تھا. اورنگزیب کی ہدایت تھی اپنے صوبے داروں کو اور عمال کو جہاں بھی جائیں بزرگوں کی تلاش کر کے ان سے ملاقات کریں اور دعا کریں. صوبے دار اور صوبے دار کی وہی حیثیت ہوتی تھی جو آج گورنر کی ہوتی تھی، وہ پورے علاقے کا گورنر ہوتا تھا. یہاں بھی آیا اور کسی بزرگ کو پوچھا، لوگوں نے سید محمد جی کا پتہ بتایا. وہ نماز کے بعد دیر تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. وہ جب آیا تو گورنر تھا، مسجد میں آیا تو یہ مسجد سے نکل چکے تھے. ملاقات کے لیے گھر گیا تو انہوں نے کلا بھیجا، اس وقت کیوں نہیں ملے جب ہم مسجد میں تھے، اب کس نیت سے گھر سے نکلے، گھر سے نکلے سمجھ بھی نہیں آتا. اگر اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہے تو نکل سکتا ہوں. چنانچہ واپس چلا گیا اور اس نے کہا لوگ ہم سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں اور اس کے لیے وظائف بڑھتے ہیں اور یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا. اس سے لوگ حیران ہو رہے ہیں. شاہ غلام علی رحمۃ اللہ ایک سلسلے کے اکابر صوفیہ میں سے ہیں. ان کی خانقاہ میں 500 سے زیادہ لوگ مقیم ہوتے تھے. نہ صرف ان کا کھانا پینا ان کے ذمہ تھا بلکہ ان کی ساری ضروریات کی کفالت بھی وہی کرتے تھے. اور اب تو ماشاءاللہ مدرسوں میں 5,000 ہوتے ہیں, 2,000 ہوتے ہیں, 3,000 ہوتے ہیں. یہ دیکھ کر نواب امیر خان نے ایک دفعہ پیشکش کی کہ حضرت اجازت دیں تو ہم خانقاہ کے کچھ اخراجات ادا کر دیں. انہوں نے کتنا بلیغ جواب دیا. فرمایا فقیر نے روزہ رکھا تھا, اب عمر کا آفتاب غروب ہونے کو ہے. کوئی عقل مند چاہے وہ کتنا ہی مریض اور پریشان ہو غروب آفتاب کے وقت افطار نہیں کرتا. بادشاہوں سے نہیں لیا کرتے, حکمرانوں سے نہیں لیا کرتے. کیوں نہیں لیا کرتے تھے؟ تاکہ پھر یہ انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کر سکے, اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے, اپنے کام کے لیے استعمال نہ کر سکے. بڑے مستغنی رہتے تھے. استغنا کی تاثیر مولانا عبد الرحیم رامپوری کے واقعے کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا ایسے ہزاروں واقعات ہیں بزرگوں کے تذکروں میں, معمولی چیز بھی جس کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو اس کو بھی قبول نہ کریں. استغنا بڑھتے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے, دیانت علم اور عبادت سے بھی زیادہ. ان بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ کیا صفات ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا خوبیاں ہیں. اللہ رب العزت نے ایک ایک آدمی سے اتنا بڑا بڑا کام لے لیا. جو بڑی بڑی لائبریریاں, بڑی بڑی جماعتیں, بڑے بڑے گروہ نہیں کر پاتے, ایک زندگی سے اللہ نے وہ سارے کام جاری کر دیے. وہ کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ تو سوانح پڑھنے سے, ان حضرات کی زندگیاں پڑھنے سے ان کی مقبول صفات سامنے آتی ہیں, مقبول زندگیاں سامنے آتی ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.